يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبكم من زانت به الأصول. معزز سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کا اس سے بیشتر جو حصہ ہے اس میں مخلوق کو دو حصوں میں بیان فرمایا گیا ہے. ایک وہ جو صاحب ایمان ہے، ایک وہ جو بے ایمان ہے، جو کافر ہے. پھر کفر میں مزید جو تجاوز ہے وہ نفاق کے حوالے سے منافقین کا بیان ہے، لیکن مجموعی طور پر انسانوں کے دو گروہ بیان فرمائے گئے، مومن و کافر. اور جہاں وہ اوصاف جو بندے مومن کے ہیں وہاں جو بیان فرمائے گئے ہیں، ساتھ وہ تجاوزات جو کافر مشرک کر رہے ہیں، منافقین کر رہے ہیں، ان کا ارشاد فرمائے گئے. اس سارے حال کو بیان فرماتے ہوئے پھر اس آیہ کریمہ میں، اس رکوع میں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ ایک دعوت حق ہے جو تمام اولاد آدم کو ارشاد فرمائی گئی. اور جب فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو ربکم الذی خلقکم، اپنے پروردگار، ربکم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا فرمایا. اور پھر فرمایا والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو سکو، تاکہ تم صاحب تقوی ہو سکو، متقی ہو سکو. تو فرمایا تاکہ تم بچ سکو. اب جہاں انسان کے حوالے سے بات آئے گی تو یہ جو تقسیم ہمارے معاشروں میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ تقسیم ظاہری ہو سکتی ہے، عارضی وقتی ہو سکتی ہے، ضروریات اور ان کی تکمیل کے حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن معزز سامعین کرام، بحیثیت انسان تمام یہ جو مخلوق ہے یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. اور انسانی حیثیت میں سب برابر ہیں، اور اللہ کریم نے مذہب اختیار کرنے کا اور زندہ رہنے کا حق ہر ایک کو عطا فرمایا. یوں تو مخلوق خدا کو جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو خلق میں دو طرح کی مخلوق ہمیں سمجھ آتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں. ایک وہ مخلوق جو جاندار ہے، ایک وہ مخلوق جو بے جان ہے. اب ہمارے نزدیک جو مخلوق بے جان ہے، عند اللہ وہ بھی اس کی عبادت کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. گو ہمارے نزدیک وہ بے جان ہے، لیکن اللہ کریم کی مخلوق. پھر ہم اپنی اس تجزیے جس کے تحت ہم جاندار مخلوق کو دیکھتے ہیں، اس کی باریکیوں میں جائیں تو اتنی ایک مخلوق ہے اور اتنی ایک اقسام ہیں کہ شمار محال ہے. ہم جس زمین پر بستے ہیں، اسی زمین پر، سطح زمین پر کتنی مخلوق ہے اور کتنی اقسام ہے. یعنی اقسام وہ شمار ممکن نیچے جائے کہ ہر قسم میں پھر شمار ہوگا اس قسم کی مخلوق عدد میں کتنی ہے، بات بڑی دور چلی جاتی اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. کتنی ایسی مخلوق ہے جس تک ہماری رسائی نہیں ہے، زیر زمین ہے، اور کتنی اقسام ہے اور تعداد کتنی ہے کچھ ہمیں نہیں آتا. اسی طرح پھر زیر آب ہے، دنیا میں خشکی سے زیادہ تری ہے. اب جو زیر آب مخلوق ہے اس کا ایک اپنا نظام حیات ہے. پھر ان ساری مخلوقات میں جو نظام حیات ہے ان کی ضرورت کے مطابق رواں دواں ہے، پیدائش بھی ہے، ذریات اور ان کی تکمیل کا نظام بھی ہے، صحت و بیماری بھی ہے، اور ایک کنبے کی صورت، پھر فنا، کل من علیہا فان، پھر فنا بھی ہے. اور یہ ایک ایسا دائرہ ہے زندگی کا جو ہر مخلوق میں اپنے وقت کے مطابق، اپنی اس فرصت کے مطابق جو اللہ کریم نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے، اپنا چکر پورا کر رہا ہے. پھر زمین کی وسعتوں سے باہر نکلا جائے اور آسمان دنیا کی وسعت میں جھانکا جائے، یوں تو جب تعداد کی بات آئے گی تو سات آسمان، لیکن قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ آسمان دنیا کو اللہ کریم نے سجا دیا ہے. اور جب صاف رات ہو، دھندلا نہ ہو، تو آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھائی جائے تو یہ سنگھار، یہ خوبصورتی، یہ رانائیاں جو رب کائنات نے آسمان میں پیدا فرمائی ہیں نظر آتی. پھر طلوع و غروب، سورج کا ہو یا چاند کا ہو، ستاروں یا سیاروں پر تحقیق ہو. پھر ایک چونٹی کی زندگی، جس زمین پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں معزز سامعین کرام، اس میں بسنے والی ایک چونٹی جو ہے اس پر اگر تحقیق کی جائے تو اس کی ساری زندگی کا جو ذاتی محور ہے اس کے علاوہ ایک اور ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہی ہے. اور یہی حصہ، کیونکہ اللہ کریم نے مخلوق میں جب بات کی ہے تو جوڑا بیان فرمایا، تو جہاں اس کی زندگی کے نظام کو دیکھتے جاؤ گے تو اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ذات سے متعلق، اس کے علاوہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہی. اور نہ صرف یہ مخلوق جسے ہم جاندار سمجھتے ہیں، وہ مخلوق بھی جو ہمارے نزدیک بے جان ہے، وہ بھی جہاں ہے جیسی ہے اس کے علاوہ ایک ذمہ داری ادا کر رہی. اور اسی بات کو آپ ستاروں، چاند اور سورج تک لے جائیں، یہ بات بڑی واضح سمجھ آتی. کیا؟ کہ ان ساری مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی ہے جو ان تمام مخلوقات کا محور ہے، اور ساری جو مخلوق ہے اس کا رخ اس ایک مخلوق کی طرف ہے. تحقیق کیجئے، تجربہ کیجئے، سمجھ آئے گی کہ وہ ایک مخلوق جو ہے وہ حضرت انسان. اب وہ جانور جو موذی ہیں، جو نقصان دہ ہیں، ان کی زندگی پر بھی جہاں تحقیق آتی ہے، ان کی زندگی کا تسلسل جو ہے وہ دوسری مخلوقات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی ضرورت اور نسبت چلتے 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 آخر اس مخلوق پر آ کر رکتی ہے. مثلا بارش برسی، بارش آسمان سے برسی، بادل آئے، اس نے زمین کو سحراب کیا، زمین میں رویدگی پیدا ہوئی، سبزہ پھوٹا، کتنی اقسام ہیں جانداروں کی جنہیں اس سے تقویت ہوئی. کتنی قسم کی بیماریاں ہیں جو اس سے زائل ہوئی، کتنی فضا میں ایسی نمی پیدا ہوئی جو حیات کی ضرورت میں ایک صحت کے حوالے سے اہم ہے، وہ مخلوق کو نصیب ہوتی تھی۔ لیکن وہ جو قطرے زمین پر برسے، اس سے جو سبزہ پھونٹا، اب وہ قطرے بادل کی بات ہو تو مخلوق، جس زمین پر برسا وہ بھی مخلوق، وہاں جو کچھ رویدگی سے پیدا ہوا وہ بھی مخلوق۔ اب اس کمال پر تو بحث الگ ہے کہ ایک پانی جو ہے اس کے اندر کیا قوت ہے کہ اس نے ایک خاک اور ایک مٹی کو، ایک خشک زمین کو ایسی صورت میں پیدا کر دیا کہ وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن اس گھاس کو جس جاندار نے کھایا، اس میں کیسے جاندار ہیں جو مزید انسان کی خوراک کی ضرورت جب اسے پوری کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے جاندار ہیں جن کی کھال اس کے کام آ رہی ہے، جن کے بال اس کے کام آ رہے ہیں، جن کی ہڈیاں گوشت اس کے کام آ رہا ہے؟ پھر اسی طرح ہر مخلوق کا آپ جائزہ لیتے آئیں تو اس کا رخ انسان کی طرف ہو، کیوں؟ یہ کمال انسان کا نہیں ہے، اللہ کریم نے اسے زمین پر اپنا نائب پیدا فرمایا، یہ کمال اس عطا کا ہے جو رب العالمین نے فرمایا۔ پھر اس میں جو حیات ہے اور عمومی جو جاندار ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ باقی حیات تبخیری عوامل کے تحت تو ہو سکتی ہے، واحد حیات جو روح کی صورت میں اسے نصیب ہوئی، اس کی انفرادیت ہے۔ پھر اس نیابت میں وہ پہلو جو بہت بڑی عطا ہے، وہ انبیاء رسول کا مبعوث فرمانا ہے، اسے نور ایمان عطا فرمایا۔ پھر ہر شے کے مقاصد کو دیکھو، اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنے سامان کو دیکھو، کوئی وہ شے جو ضرورت سے زائد ہو یا ضرورت کے مطابق نہ ہو یا اپنی وجودی استطاعت کی جو ہے ضرورت پوری نہ کر سکتی ہو، ضائع ہو چکی ہو، مدت پوری کر چکی ہو، اسے سامان ضرورت سے ہٹا دیا جاتا ہے، کہیں تو اسے سٹور کر دیا جاتا ہے، کہیں اسے ضائع کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا، کیوں؟ زائدہ ضرورت ہے۔ اگر زائدہ ضرورت نہیں ہے تو اس شے کی صورت یہ ہے کہ وہ بیکار ہے، کسی کام قابل نہیں، اسے ہم حذف کرتے ہیں۔ پھر ساری مخلوق میں تجزیہ کرتے ہوئے جب یہ بات سمجھ آئے کہ ہر شے کسی مقصد پر رواں دواں ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ تمام مخلوقات جس کا رخ ایک مخلوق کی طرف ہے، اس کا پیدا ہونا بے مقصد ہو؟ کیسے ممکن؟ او آسمان کی وسعتوں میں چمکتا سورج، جسے رب کائنات نے اس جہان فانی میں روشنی کا سبب بنایا، چاہے وہ روشنی اس سے منعکس ہو کر ہمیں ستاروں کی صورت میں نظر آئے یا ہمیں چاند کی صورت میں نظر آئے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو پر انسانی زندگی کی تقویت کا سبب۔ جتنی میڈیکل سائنس ترقی کرتی ہے، جتنی انسانی وجود کی تحقیق کرتی ہے، اتنے یہ گانٹھیں کھولتی ہے، یہ عقدے کھلتے ہیں کہ صورت کی تمازت وجود کی ضرورت ہے، صورت کی تپش اس زمین میں روئیدگی کا سبب ہے، اس زمین سے پیدا ہونے والی اجناس اس کے پیدا اور اس کے پکنے تک اس کی حدت کی ضرورت ہے۔ پھر وہ جو انعکاسی عمل ہے، وہ چاند کی صورت میں ہمارے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرتا چلا جائے. اتنی باریکیاں ہیں اور اتنی خوبصورتیاں ہیں. اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک مالک کل کائنات رب العالمین ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمانے والی ذات, اس نے جو پیدا فرمایا وہ بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا. کسی ایک شے کی تحقیق پر لگ جاؤ حیران ہو جاؤ گے, اس کی تحقیق پڑھو حیران ہو جاؤ. برف کا گالا گرتا ہے اور اس میں کتنے ذرات ہیں شمار ممکن نہیں, لیکن جہاں سائنس نے باریک عدسے سے ان ذرات کا جائزہ لیا, ہر ذرے کی شکل دوسرے ذرے سے الگ ہے اور خوبصورت نقش و نگار ہے. ارب خرباں سے زیادہ کو گنتی جو ہے اس کے مطابق برف جب گرتی ہے تو وہ ان ذرات کی تعداد ہوگی. ہم ظاہری شکل و صورت میں نہیں دیکھتے. انسان عربا انسان ہے, اور شناسا جب بولتا ہے بیچ میں پردہ حائل ہو تو سمجھ آتی آواز کس کی ہے. ایک ہی طرح کا گلا ہے, ہر ایک کی آواز مختلف. دیکھنے کے لیے جو رب کائنات نے آنکھ عطا فرمائی ہے اسے عربا تقسیم کر دو. آج سائنس کہتی ہے کہ جو آنکھ کا عدسہ ہے ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا. ایک وقت تھا کہ پہچان کے لیے وہ جو عکس ہے ہاتھ کا انگلی کا یا انگوٹھے کا اس کی ضرورت ہوتی تھی. آج جدت جو ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ کی جو پتلی ہے اسے پہچان رکھا گیا ہے کہ ہر ایک کی آنکھ کی پتلی کا جو انداز ہے وہ الگ ہے. تو یہ کتنی کاراگری ہے, تو یہ ساری بیکار ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن کریم ان تمام مخلوقات میں ایک انسان اور دوسری وہ مخلوق جو آگ سے پیدا فرمائی اللہ کریم, انسان وہ جو مٹی سے پیدا فرمایا دوسری وہ مخلوق جو آگ سے پیدا فرمائی, ان تمام مخلوقات میں مکلف ان دو کو ارشاد فرمایا اور مقصد حیات بیان فرمایا کہ اپنی عبادت کو پیدا فرمایا. اب کسی شے کا کسی مقصد کے لیے ہونا, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ وہ ذرائع ہوں جو مقصد کی تکمیل تک پہنچائیں. بڑا سادہ سی بات ہے, کوئی شے چبانے کے لیے دانت چاہیے, قدرتی دانت نہیں رہے تو ہم عارضی اور مصنوعی دانت لگا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ شکل و صورت بھی سلامت رہے اور جو شے کھا رہے ہیں اسے چبا سکے. اگر ایک نوالے کا چبانا اور اس کے لیے شے ضروری ہے کہ ذریعہ موجود ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مقصد حیات ہے اس کے لیے ذرائع نہ ہوں اور ان ذریعوں کو بروئے کار نہ لانا ہو. تو وجود انسانی میں سمع و بصر اور افیدہ قلب انسانی, یہ تین بنیادی ذرائع ہیں جو یہ اپنی ضرورت کے تکمیل کے لیے استعمال کر سکتا ہے. پھر جب بات دنیا کی آتی ہے معزز سامعین کرام, خلق کی بات آتی ہے, تو اس کی وسعتوں تک وجودی علوم یا وجودی جو حسات ہیں ان کی رسائی تو ممکن ہے, لیکن جب بات اللہ رب العالمین کی آئے گی, وہ ذات وراء الورا, کوئی پیمانہ کوئی سوچ کوئی حصہ ایسا نہیں جو اس کی ذات کا احاطہ کر سکے. اس کی ذات اس کی کسی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتا, یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے. اس کے حضور تو سوچ کی بھی پابندی ہے. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے کمی بیشی جو سوچی جائے گی تو وہ گمراہی کا سبب. تو وہ کون سا ایسا ذریعہ ہو, وہ کون سی ایسی عطا ہے جو اسے اللہ کریم نے فرمائی, جو اس کے اس اصل مقصد تخلیق تک پہنچانے کا سبب ہے, وہ ہے انبیاء رسول کا مبعوث فرمان. یہ وہ مقربین بارگاہ الہی ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنے کلام سے نوازا. ہر ضرورت کا جاننا, جہاں تک جتنا ضروری ہے, رب کائنات نے کلام ذاتی سے نوازا. اور ان ہستیوں کے صدقے مخلوق کو مخاطب فرمایا, اور ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد پیدا فرمایا. مقصد تخلیق مخلوقات خدا, اس کی خدمت پر مامور, اور وہ ذرائع جو اس کے پاس ہیں, اور وہ ذریعہ جو رسائی کا ہے اس کی عطا, یہ سارے وہ حصے ہیں جو اس کی ہر طرح کی اور ہر حصے کی ضرورت پوری فرما دی گئی. اب معاملہ جب اس مخلوق کی طرف آیا تو ایک اور بڑی باریکی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ کریم اس حصے میں جو سما و بصر یعنی ظاہری حصے ہیں ان سے بڑھ کر وہ جو کیفی حصہ ہے اس میں نہ عطا فرمائے تو یہ بات سمجھ آئے. ایسی باریکی ہے اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان فرمایا. کیا؟ جب مخلوقات خدا کا جائزہ لیا جائے تو وہ پابند ہے حکم کی. جو حکم باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ پابند ہے اس حکم کی. اور یہ وہ مخلوق ہے جو حکم سے نکل کر حاکم تک کی جو پسند اور چاہت ہے اس تک کی اسے جرات عطا فرمائی ہے. مخلوقات خدا کی رسائی حکم تک ہے. جو حکم ہے اسے بجا لایا جا رہا ہے. ایک ذرہ آگے نہیں سوچ سکتے, ایک ذرہ پیچھے نہیں سوچ سکتے, نہ قدم بڑھا سکتے ہیں نہ قدم گھٹا سکتے ہیں. جو حکم ہے عین اس حکم کے مطابق عمل کرنا پابندی ہے ان پر, اور وہ پابند ہیں اور جب تک ہے اس حکم کو بجا لائیں گے. انسان کو یہ شرف بخشا اللہ کریم نے کہ ان کی بات صرف حکم تک نہیں رہی, حاکم تک پہنچی. یہ اس کی محبت, اس کی ذات کی شناسائی, اس کے قرب, یہ سارے وہ پہلو ہیں جنہیں حاصل کرنے کی جرت کر سکتا ہے, باقی کسی میں یہ جرت ہے ہی نہیں. اب اس پہلو کو ہم اس انداز سے لیں کہ جو سجدے میں کر رہا ہوں میرا دین ہے اور احسان ہے, اب تو آخرت میں جو بخشش ہے وہ واجب ہو چکی. خطا ہے بھائی, نقص ہے, نقصان ہے. اور یہ سمجھ آئے کہ اس کے حضور سر بسجود ہونا اور سبحان ربی العالی عرض کرنا یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے یہ کیفیت اور حال عطا فرمایا. دونوں باتوں میں بڑا فاصلہ ہے. پھر شان ربوبیت پر جب بات آئے گی, ربکم, ہمارا رب, تو وہ ذات جو ہر ایک کی ہر ضرورت پوری فرماتی ہے, ہر لحظے پوری فرماتی ہے. اب جسے اس نے عبادت کو پیدا فرمایا اسے ذرائع بھی عطا فرمائے, اور جس مقصد کو پیدا فرمایا ان کے لیے وہ پہلو جن سے وہ جانچ اور سمجھ سکے. لیکن دنیا امتحان گاہ ہے. اگر ضروریات زندگی جو ہیں انہیں پورا کرنا مجبوری ہے، کھانا پینا سونا سانس لینا، تو عبادت کو بھی اسی طرح مجبوری فرما دیتا. جنت کے حوالے سے بیان آتا ہے کہ جنت میں اللہ کی یاد ایسی ہوگی جیسے دنیا میں تمہاری سانس ہے. یہ انعام ہے جنتی کا، اور اگر یہ پابند کر دیا جاتا کہ عبادات کے جو پہلو ہیں وہ حیات کا سبب ہیں، پھر امتحان تو نہ ہوتا. پھر یہ جو فرصت ہے جس پر آخرت کا انحصار ہے، پھر یہ سارا معاملہ ایسے تو نہ ہوتا. اور جب ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں کی بات آئے گی کہ ذرائع جو جاننے کے لیے ہیں، تو پھر بات اقرار باللسان کی بھی ہوگی اور تصدیق بالقلب کی بھی ہوگی، بات تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوگی، اور بات کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوگی. تو رب کائنات نے جب فرمایا یا ایها الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو. پھر دوسرا پہلو جو یہاں سمجھ آتا ہے اس ساری تحقیقی حصوں سے نکل کر، کہ عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کا کرنا وہ عمل ہے کہ اب اس پر بخشش اگر واجب نہ ہو تو کوئی پہلو کہ اب ہوگی، کسی انداز میں ہم سمجھتے ہیں. عبادت کا اگر مفہوم لیا جائے تو اقرار کے معنوں میں آتا ہے کہ بات کا ماننا، حکم کا مانا جانا عبادت کے مفہوم میں آئے گا. اب عبادت کی جو بنیاد ہے وہ نور ایمان سے ہے. اگر ایمان نہ ہو تو پھر بات عبادت تک پہنچتی کوئی نہیں. بنیاد ایمان ہے، اور ایمان میں جو بنیاد ہے وہ وحدانیت باری تعالیٰ ہے. تو جب ایمان نصیب ہوگا پھر یہ بات آتی ہے کہ عبادت کا ہونا اور اس کے درجات کا ہونا، اس کی شرف قبولیت کا ہونا، یہ اس موضوع پر پھر بات آئے گی. تو جب بات ماننے کی آئے گی تو دین اسلام، کلام ذاتی ہمیں زندگی کا ایک جامع نظام عطا فرماتا ہے جو ایمان، عبادات اور معاملات زندگی کے ہر حصے میں رہنمائی کا سبب ہے. اب جو مخاطب ہے معزز سامعین کرام، جس کے پاس وہ بنیاد جو جاننے کے لیے ضروری ہے وہ وہاں موجود ہیں، اور وہ ذریعہ جس سے شناسائی نصیب ہونی ہے اس کی رسائی ہے، تو پھر ضرورت ہے اسے جانا جائے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اسلام کا جاننا مولانا کے ذمے ہے، ذکر اذکار کی بات آئے تو یہ پیر صاحب کے ذمے ہے، جہاں ہمیں ضرورت ہوگی وہاں ہم اپنی تشفی کے لیے جائیں گے اور اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، ہم معاملہ یہ ماجرا درست نہیں. اس ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے، اور اس جاننے کی ابتدا سوائے ایمان کے اور ہو نہیں سکتی. تو جب ماننے کی بات آئے گی تو عبادات میں سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ فرائض کی صورت میں. فرائض میں سب سے پہلا حکم جب عبادت کی بات آئے گی، ایمان کے بعد جب عبادات پر پہنچو گے تو نماز سے، اور ایسی برکت ہے ظاہر اور باطن تبدیل کر دیتی ہے. اگر نماز ادا کرنا نصیب ہو، اس کی صورت ہے غفور الرحیم ہے، قبول فرمائے، اس ادائیگی کی جو غفلت ہے اس پر معافی عطا فرما دے، غفور الرحیم ہے. اور اس معافی کے لیے جو بنیادی حصہ ہے وہ ایمان ضرورت ہے. بے ایمان کے لیے اللہ کریم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ 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 کے لیے دوزخ کی آگ میں ہوگا. کون کس درجے میں ہے؟ غیر جو بے ایمان ہے اس کا حساب یہ نہیں ہے کہ بخشا جائے یا نہ بخشا جائے، قیامت کے دن اس درجے کی اس کا حساب ہوگا کہ یہ دوزخ کے کس درجے میں جائے. اور جب بات ایمان کی آئے گی، ایمان کے حوالے سے پھر یہ پہلو، اور حدیث شریف میں آتا ہے معزز سامعین کرام، آخرت کے حوالے سے، روز معاشر کے حوالے سے لمبی حدیث مبارکہ ہے، میں اس کا مختصر آخری حصہ، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ تمام انبیاء سے ہوتی مخلوق جب نبی کریم کے حضور پیش ہوگی تو آپ نے فرمایا وہ دعا اس وقت عطا ہوگی جو اللہ کے حضور عرض کرنی ہے. آپ سر بسجود ہوں گے، اللہ کے حضور دعا کریں، اس دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوگی، آپ امت کے لیے بخشش طلب فرمائیں گے، عرض کریں گے، بخشش کا وعدہ ہوگا. پھر بات دوسرے درجے میں آئے گی کہ جن کا رائی برابر ایمان ہے وہاں بخشش، اور رائی کے جو ذرے ہیں، رائی کے بھی جو آگے باریکیاں ہیں ان تک بات آئے گی. پھر تیسری بار جب بات اسی طرح آگے بڑھے گی تو پھر بات کلمہ گو تک چلی جائے گی. رب کائنات اپنی عزت کی قسم کھا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اس دعا کو اس درجے کی شرف قبولیت نصیب ہوئی کہ میں ہر کلمہ گو کو بخش دوں گا. تو جو جزا و سزا سے گزرے گا، کلمہ نصیب ہوگا، اس کلمہ مبارک کو لے کر دنیا سے گزر گیا، آخر بخشش کو اسے نصیب ہو جائے گی. کتنی سزا سے گزرتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، قادر مطلق کے فیصلے ہیں. میں پچھلے دنوں بھی ایک حدیث شریف کا حوالہ دے رہا تھا، اس کی رحمت، اس کی دست رحمت آغوش میں بندے مومن کو لے کر پھر سوال فرمائے گا اللہ، اس کی غلطیاں اور گناہ گنوائے گا میرا اللہ کہ تم نے یہ کام بھی کیا. وہ بندے مومن عرض کرے گا بھر اللہ کیا، یہ غلطی بھی کی، بارہلا یہ غلطی بھی کی. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بندہ مومن خیال کرے گا، گمان کرے گا کہ اب مجھے سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ جو میری غلطیاں اور گناہ اللہ کریم مجھے گنوا رہے ہیں، اب میری کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میری بچت ہو سکے، اب میری سزا جو ہے وہ اب آگ بنتی ہے. جب وہ اس خیال کی پختگی کی طرف جائے گا تو پھر ارشاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، میں آج روز معاشر میں بھی. اب یہ جو کلام ہم کلامی ہو رہی ہے، یہ وہ روز معاشر مخلوق کے خدا نہیں دیکھ رہی، یہ پردے میں ہو رہی ہے. وہ فرمائے گا آج بھی میں تیرا پردہ رکھتا ہوں، جا تجھے بخشش نصیب. مفہوم عالی میں نے شرح عرض کی ہے، تشریح عرض کی ہے. تو بات جب کلمے کی آئے گی معزز سامعین کرام، تو کلمہ لے جانا نصیب ہو یہ بہت بڑی بات ہے، تو اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب. اب جہاں ہم ہیں اور جو شب و روز گزر رہے ہیں، جو ساعتیں اس زندگی کی بسر ہو رہی ہیں، جو امتحان ہے، جہاں مخاطب فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آگ کا کام جلانا ہے، اللہ کریم نے یہ آگ کے اندر صفت رکھی ہے، یہ آگ کا وصف ہے کہ وہ جلاتی ہے، یہ اس کا عنصر ہے جلانا. اب ہمیں معلوم ہے آگ جلاتی ہے تو اللہ کی مخلوق، اس میں ہاتھ ڈال کر یہ کوئی نہیں کہتا کہ جی نہیں جلائے گی، حالاں وہ قادر مطلق ہے، اس کے دستے قدرت میں. یا نار کونی بردم السلام علی ابراہیم، وہ حکم اسحاق کو دے دے، وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈی بھی ایسی جس کی ٹھنڈک بھی تکلیف نہ دے. لیکن جب ہم اپنی زندگی اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو میں جو بات یا نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں، جو ایک خطا ہم کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے بھلا؟ کہ جس بات کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو، ہم اس بات کو اور اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، اللہ کریم معاف فرمانے والے ہیں، وہ معاف فرما دیں. وہ معاف فرمانے والے ہیں، اسے تو محبوب ہے معاف فرمانا، یہاں تو بات حق ہے. لیکن جو کردار ہم اختیار کر رہے ہیں، اور اگر زہر نہ ہو دودھ ہو تو صحت کی دعا مانگی جائے، پھر تو بات سمجھ آتی ہے. اور زہر کھا کے صحت کی دعا مانگی جائے تو پھر قانون قدرت کے خلاف جا رہے ہو، تو غلطی تو خود کر رہے ہو، پھر اس خمیازہ نہیں بھگتو. تو جب بات عبادت کی مدد سامعین کرام آئے گی تو پھر کیا اس کا جاننا ضروری نہیں؟ بات آج کی زندگی اور اس کی فرصت کی آئے گی تو ان لمحات کا ضائع کرنا یا ان لمحات کو اس کے حکم کے تحت بسر کرنا بڑا فاصلہ ہے بھائی. تو جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے، جو کچھ ارشاد فرمایا گا، اسے جانے نہیں کہ بچے کی پیدائش ہوگی یا کوئی فوت ہوگا تو مولانا کو بلا لیں گے، کوئی بڑی پریشانیاں ہو جائیں گی، کوئی اثرات آ جائیں گے، کوئی بیماریاں آ جائیں گے، تو پیر صاحب کے پاس چلے جائیں گے. حالاں یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے اس ضرورت کی تکمیل کا سبب ہے. دین کسی کی ملکیت نہیں ہے ذاتی. بے شمار لوگ اس نسبت سے جہاں بیٹھنے کا شرف ہے، اس نسبت سے پوری دنیا میں کیفیات قلبی حاصل کر رہے ہیں، لیکن میں ان کیفیات قلبی کا مالک تو نہیں. یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی مخلوق کی طرف ہے. اس میں کسی درجے کا آ جانا یہ خوشبختی ہے، یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، کمال ذاتی تو ہے. تو پھر وہ جو ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، کاہے کو ہے اور کس لیے؟ کہ وہ علوم جو استاد کے پاس ہیں انہیں سیکھا جائے، سمجھا جائے. جب اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے اولاد آدم اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تو سودے تو سارے پہلے یہاں ختم ہو گئے. میرے سامنے یہ بارہ سوال آتا ہے کہ جی میں نماز پہ پنجگانہ بھی پڑھتا ہوں، نفل کی بھی کوشش کرتا ہوں، استغفار درود شریف کی تسبیحات بھی کرتا ہوں، میرے گھر بیماری نہیں جاتی. اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ادائیگی ہم ایک سودا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اللہ کی عبادت کی ہے، اب ہم جو ہے اس سودے میں مثبت حصے تک چلے گئے ہیں، ہم زائد ہو گئے ہیں، اب وہاں سے بخشش جو ہے وہ ضروری ہے، اور ایک 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 ایسی کیفیت کہ جتنی عبادت میں کر چکا ہوں اور جتنے کمال کو میں پہنچوں. خطا کا جو پیدائش ہے، اس پیدائش کو جب دیکھو گے نا، یہ جب فرمایا خلقکم، تمہیں پیدا فرمایا. خلق کہتے ہیں ایسا ایجاد جو تھی ہی نہیں، نہ ہونے سے ہونے میں پہنچنا، یہ خلق کے معنوں میں آئے گا، تخلیق کے معنوں میں آئے گا، ایجاد کے معنوں میں آئے گا. اور جہاں نان ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس دی جا رہی ہے، ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں، اس رب کائنات نے اسے ہونا عطا فرمایا، تو سودے پھر کہاں گئے؟ ہم تو پہلے اتنے مقروض ہو گئے کہ سودے کی بات تو رہی کوئی نہ. اس نے پیدا فرما, اس نے ہونا نصیب فرمایا, اس کی عبادت کرو. پھر اس کی ذات ایسی ہے, بے مثل و بے مثال, ایسی بڑھائی ہے اس کی ذات کی کہ اس کی چاہت اس کی اجازت سے مشروط ہے, اور وہ تمہیں ارشاد فرما رہا ہے اپنی عبادت کا. کتنا کرم اور احسان. تو جس زندگی کی جھمیلوں میں ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں, اس بارے میں بھلا کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچہ جب گوشت اور ہڈیاں تک پہنچ جاتا ہے تو فرشتہ جو اسے اس کے روح منسلک وجود سے کرتا ہے, تو اس وقت اس کی جہاں زندگی اور موت کا معین وقت اس کے لیے اس تک پہنچتا ہے, وہاں اس کی جو رزق ہے, اس کی جو دنیا کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں, اور اس کی تقدیر پھر روح اس وجود میں داخل ہوتی ہے, حیات پیدا ہوتی ہے. اب اس حرکت کے ساتھ اس کا نصیبہ طے ہو چکا, اس نے سبب کرنا ہے, اور جو نصیب ہے اس کا اس نے اس تک پہنچنا ہے, کوئی نہیں روک سکتا. اب ہم کیا کر رہے ہیں, میں جو نقطہ عرض کر رہا تھا کہ جو حکم اس نے دیا, جس بات کو محنت کرنے کا, جس کے لیے تڑپ کرنے کا, اسے ہم چھوڑ رہے ہیں, اور فرض حکم جو نماز تک ہے اسے چھوڑ کر کیا کہہ رہے ہیں, اللہ معاف کرنے والا. اور جو روزی اور دنیا کی حیثیتیں جو اس نے تقسیم فرما دی ہیں, ہر ایک کا حصہ اسے عطا فرما دیا ہے, اس کے لیے ہم اپنے زور بازو اور اپنے کمال کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے زور بازو سے جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں. تو یہ کتنا فاصلہ ہے, جس کے لیے تڑپنا مقصد تخلیق ہے اسے چھوڑ رہے ہو, اور جسے اس نے اپنے ذمے لیا. قرآن کریم فرماتا ہے کوئی شے زمین پر حرکت کرنے والی ایسی نہیں ہے جس کا رزق میرے ذمے نہیں ہے, یہ رب کائنات فرما رہا. تو پیدا فرمایا ہے اس کی شان, تو ایسا عطا فرمانے والا ہے کہ جو اس کے رو برو خدائی کے دعوے دار ہیں وہ انہیں بھی عطا فرما رہا ہے. اس کی دی ہوئی سانسیں, اس کا دیا ہوا وجود جو سانس لینے کے قابل کرتا ہے, کب تک؟ جب تک اس دنیا کی فرصت ہے. پھر بڑا زوم ہوتا ہے ہمیں رواجات کا, رسموں رواجات کا بڑا زوم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو گستاخیاں کی گئیں ان میں ایک انداز یہ بھی تھا, ہم اپنے آبا اجداد کا جو ہے مذہب چھوڑ دیں, وہ باتیں چھوڑ دیں جو اپنے باپ دادا کو کرتے آئے, دیکھ ہم کیسے یہ اپنی ناک کٹوا لیں, یہ تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. وہ فرما رہا تم سے جو پہلے انہیں بھی میں نے پیدا فرمایا, اس میں بھی ان کا کمال نہیں ہے, یہ عطا ہے رب العالمین کی. تو بات ہماری اور ہم سے پہلوں کی جب آئے گی تو ایک اور نقطہ یہاں, یہ امت آخری امت ہے, یہ بھی دلیل اس آیہ کریمہ کے حصے سے ملتی ہے. چونکہ جب بات پہلی امتوں کی آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے, آپ کے خدام کے حوالے سے تورات و انجیل کی مثالیں قرآن کریمہ میں بیان فرما. اب یہاں جب بات آ رہی ہے ہماری پیدائش کی, اس امت کی اور اس سے پہلوں کی, تو نہ صرف آبا و اجداد کی بات آئے گی, یہ سب کا ساری پیدائش کا تخلیق کی بات آ جائے گی. تو اس امت کی اور سابقہ امتوں تک کی بات آ رہی ہے تو اس کے پیچھے تو کوئی نہیں بات ہو رہی. تو یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آخری امت, آخری نبی اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تکمیل نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. تو پہلوں کو بھی اس نے پیدا فرمایا. والذین من قبلکم, تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اب ہم اپنے معاشرے کے رواجات, ان کی اہمیت کو دیکھیں اور احکامات دین کو دیکھیں, تو ہم کتنے ہی غمی خوشی میں پہلو ایسے اختیار کرتے ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے, اللہ کی پسند سے نہیں ہے, ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. ایک معاشرے کا رواج ہے جسے ہم اختیار کرے جا رہے ہیں. وہ فرما رہا ہے تمہیں نہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. اب یہ جو آیا کریمہ کی ابتدا ہے جہاں فرمایا سو بدو, عبادت کرو اس کی, یا سو بدو, واپس اس تک کی جو رسائی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم گرفت سے بچ سکو, تاکہ تم متقی ہو سکو, تاکہ تم صاحب تقوی ہو سکو. تقوی کیا ہے؟ وہ کیفیت, وہ حال جو خشیت الہی کا نصیب ہو کہ بندہ اپنے اللہ کے روبرو, وہ انعام جو اہل جنت پر ہے, وہ کرم اور عطا جو روز معاشر اس کے پسندیدہ بندوں کو نصیب ہوگی. دار دنیا میں زیارت تو نہیں, سماعت تو نہیں, یہ شرف اللہ کریم نے اپنے انبیاء اور رسول کو جہاں جیسا جتنا عطا فرمایا, لیکن اس دنیا کی تخلیق میں یہ قوت ہی نہیں کہ رب کائنات کی جو ذات ہے اس کی زیارت جو ہے اسے نصیب ہو سکے, طاقت ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب زیارت کے لیے عرض کی, کلام شرف کلام نصیب ہوا, کیا عطا ہے اللہ کی. تو وہ تڑپ جو بندگی کی ہے, وہ چاہت جو اس نے پسند فرمائی مخلوق کی, اس کی محبت میں اس کی وہ تڑپ, وہ تقویٰ, تو جب وہ درد بڑھا تو آپ نے زیارت کی خواہش کی. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھو, دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ اللہ کریم کا دیدار ہو سکے, مخلوق میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دیدار جو ہے اسے برداشت کر سکے. تجلیات کا برداشت کرنا مخلوق کی طاقت ہی نہیں ہے کہ تجلیات ذاتی کو برداشت کر سکے. پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا, اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو, لیکن حدیث جبرائیل میں انتعبد اللہ انک تراؤ فان لم تکن تراؤ انہ یراک, یہ درجہ جو حضوری کا ہے, جو روبرو ہونے کا ہے, یہ نصیب ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے. اور یہ وہ معراج ہے جو متقی کی ہے اور اسی دار فانی میں ہے. اور یہ ابتدا بندگی کی, یہ کیفیت, یہ حال یہاں سے نصیب ہو تو پھر موت تلخ نہیں ہوگی, موت ایک پل اور ایک دروازہ لگے گی کہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. بڑی باریکیاں ہیں بھائی. لعلکم تتقون, یہ کیفیت, یا اللہ مجھ جیسے گناہ کار حاصل کر سکتے ہیں, خطا کار جن کی سوچیں, جن کے اعمال, جن کا ظاہر باطن متفن ہے غلطیوں اور گناہوں سے بھرا پڑا ہے. فرمایا نہیں, یا ایھا الناس اعبدوا, اے اولاد آدم اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرو. اس طرف کا قدم اٹھانا نصیب ہو. ھدی للمتقین, راستہ ہی متقی کا ہے. تو عبادت کے بغیر تقوی نصیب نہیں ہوگا, یہ اصول ہے. عیسیٰ کریمہ میں یہ اصول بیان فرمایا جا رہا ہے, عبادت کے بغیر تقوی نصیب نہیں ہوگا، جیسے پیٹ بھرا ہونے کے لیے خوراک کا لینا ضروری ہے، جیسے اس زندگی کے لیے، اس کی روانی کے لیے پھیپھڑوں میں آکسیجن کا، سانس کا لینا ضروری ہے، وجود کی رگ رگ میں خون کا چلنا اور دوڑنا ضروری ہے، یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آئیں اور ایک نہ سمجھ آئے کہ دین کا جاننا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، تو یہ خطا کھائیں گے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ کریم متقی کی کیفیت عطا فرمائے، اللہ کریم دین کا جاننا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کمزور اعمال ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اپنے در کا محتاج رکھے اور اسی حضوری میں دار دنیا سے جانا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔